किसी ने लिखा है कि कल मिस्रियों और यूनानियों के बारे में पढ़ के बहुत अच्छा लगा, क्या ये कौमें बाद में कुछ तरक्की कर सकी, क्योंकि सिकंदर आजम का बाद में जिक्र मिलता है। आजकल यूनानी सिकंदर आजम का मकबरा पाकिस्तान में बना रहे हैं, यहाँ दफन है वो। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि एक शख्स दफन कहीं होता है और उसके मकबरे कई जगह बन जाते हैं, हर मुल्क में बन जाते हैं। दूसरा ये कि एक और बात भी मुझे कभी समझ नहीं आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वफात जो है, ये तारीख विलादत रबीउल अव्वल के महीने में मिलती, लेकिन हम सारा साल मिलाद करते हैं। मुझे कभी समझ नहीं आई कि आप अपनी बर्थडे तो साल में एक दफा मनाते हैं, ये मिलाद भी एक तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे है ना, मिलाद का लफ्ज भी माना ही बर्थडे है, वो सारा साल मनाते हैं। मुझे कभी इसकी सेंस समझ नहीं आई कि लोग किसी भी महीने में उठ के कहते हैं कि हमारे घर में मिलाद है और हम ये करना चाहते हैं, हमें इसके बारे में बताइए। तो मैं सोचती हूँ कि हम जब दीन का मामला होता है तो उस वक्त हमारी सारी सेंसेस जवाब दे जाती है, हमारी अकल जवाब दे जाती है, और हम कभी सोचते भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। खेल बनाने वाली बात है ना दीन को। मस्जिद इबादत की जगह हमारे यहाँ पिकनिक तफरी की जगह बन गई, मकबरा इबरत की जगह कि कितना भी बड़ा कोई इंसान हो उसने जमीन में जाना है, हमारे यहाँ तफरीह की जगह। फिर हम सीखेंगे कहाँ से, दिल कहाँ से जिंदा होंगे, ना इबादत गाह जाके ना कब्र पे जाके, तो दिल तो सख्त होंगे ना। एक लाशौरी की ऐसी कैफियत है, एक ऐसी रौ है जिसमें हम बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं, और जो कुछ हम करते हैं उसके कोई जवाब या कोई दलील भी तलाश नहीं करते, सिर्फ ये देखते हैं लोग क्या करें, चलो हम भी भीड़ में शामिल हो। जैसे कोई जुलूस जा रहा होता है तो बाज लोग सिर्फ नारों से मुतासर होकर साथ शरीक हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता जा कहाँ रहे हैं और किस काम के लिए सब चीज चिल्ला रहे हैं। इसकी एक मतलब पिंडी में मुझे खुद इत्तेफाक हुआ कि रात के वक्त हम कहीं से जा रहे थे, देखो बहुत बड़ा झंडा और उसके आसपास बहुत से लोग, एक हुजूम और शोर और हंगामा और मालूम नहीं क्या क्या खुराफात हो रही, रास्ता बंद था। तो मैंने ड्राइवर से कहा ये पता करो कि ये क्या कर रहे हैं ना, यहाँ मुश्किल क्या। तो पता चला कि मुए मुबारक लेके जा रहे हैं, मुए मुबारक। अच्छा उसमें अच्छा उसी के आसपास एक दिन हमारी एक शागिर्द वहां से गुजरी, तो उन्होंने जो लोग इस तरह जा रहे थे तो किसी से पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुए मुबारक का जुलूस है। तो उन्होंने उससे पूछा कि वो क्या होता है, कहला कि ये तो मुझे भी नहीं पता। जैसे अभी आपने से बहुत ने कहा ना ये क्या होता है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को लेकर बाजार में झंडा लेकर और जाते हैं और मालूम नहीं क्या क्या उठाया हुआ होता है, और फिर शायद कुछ चंदा वंदा मांगते होंगे, खुदा जाने, क्योंकि हर चीज हमारे यहाँ माल कमाने का जरिया बन गई है। तो यानी बाज़ुकत राहगीर सिर्फ इसलिए उसमें शरीक हो जाते हैं कि एक मेला ही सही, एक सैर ही सही। किस कदर अफसोस की बात है ना कि इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अकल दी, वो तो जानवरों की सतह पे काम करे, जैसे भेड़ों का गल्ला जा रहा वो भेड़ चाल के बगैर सोचे समझे बस चलते चले जाओ, जिधर कोई चल रहा है तुम भी साथ चल पड़ो, जहां भीड़ देखी वहीं बैठ जाओ, और ना कोई मंजिल हो ना मकसद हो ना समझ हो ना अकल हो, तो भेड़ों में और इंसानों में फर्क क्या रह गया। तो हमें इंसानों के शऊर को, जमीर को, अकल को झंझोड़ने की जरूरत है कि होश में आओ। फिर अल्लाह ताला फरमाते वला तत्तबिउ अहवा कौमिन, और उन उस कौम की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। अहवा ख्यालात भी नहीं कहा, अहवा कहा, हमने तो उनको अफकार का नाम दिया ना, अल्लाह ताला उनको अहवा का नाम देते हैं कि ये सब कुछ मबनी है किस पर, ख्वाहिशात पर। जदीद दौर की मादा परस्ती जो है इस सब की बुनियाद क्या है, लज्जत, मादियत इक्वल टू लज्जत, और मादा परस्ती किसकी तकमील है, ख्वाहिशात की तकमील। तो अल्लाह ताला भी यही फरमा रहे कि ला तत्तबिउ अहवा कौमिन, अल्लाह ताला उनको ख्यालात और संजीदा सोच का भी नाम नहीं देते, फरमाए ये सब कुछ ख्वाहिशात पर मबनी है। इंसान ने जो चाहा, जो उसके नफ्स ने चाहा, उसको हलाल करने के लिए बड़े बड़े फलसफे तराश लिए, और बुनियाद में क्या होता है, शैतान ने यही तो किया था कि मैं उनको या इदहुम व युमन्नीहिम, ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے ہیں، خود ساختہ فلسفوں پر اشعش کر رہے ہیں اور ان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور ان پر عمل کر کے حقائق سے انسانیت کو دور لے جا رہے ہیں. اور قرآن جیسی نعمت رکھنے والے مسلمان بھی آنکھیں بند کر کے انہیں پہ سر دھن رہے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ دَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَدَلُّوا كَثِيرًا وَدَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. تین دفعہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، دلو، راہ گم کر بیٹھے، بھٹک گئے، اور ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے پیچھے ہم چل پڑے، اور وہ کہاں پہنچیں گے؟ کیا ہم نے بھی وہی منزل اختیار کر لی؟ ہم جانا چاہتے ہیں جنت میں اور چل رہے ہیں ان کے پیچھے. دنیا میں تو آپ کو جہاں جانا ہو وہیں کی گاڑی پکڑنا پڑتی ہے. اگر آپ ملیر جانا چاہتے ہیں اور نازم آباد کی گاڑی پہ بیٹھ جائیں تو ملیر نہیں پہنچ سکتے. ہم جانا چاہتے ہیں اللہ کی طرف اور پیروی کر رہے ہیں ان کے نظام ہائے زندگی کی اور فلسفوں کی. یہ کسی نے کمنٹ بھیجا کہ یونانی عمل قوم لوط کے لیے بھی بہت مشہور ہیں، ان کے مردوں میں یہ چیز صدیوں سے ہے، اس لیے وہ عورت کو صرف بچہ پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس سے شادی کرتے ہیں، جبکہ لذت کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو بھی گریس جانے کا اتفاق ہوا ہو یا اس کے آس پاس کی قوموں میں جہاں ان کا کلچر نمایاں ہے، وہاں اگر کوئی میوزیم دیکھا ہو یا اس کی کوئی تصویریں ہوں یا کسی آرٹ گیلری کی، وہ دیکھنے کے قابل نہیں، دیکھنے کے لائق نہیں، اس قدر فحاشی ہے ان ساری، یعنی ان سارے مجسموں میں اور ان کے سارے تخیلات میں. کیونکہ احوا اقومن ہے نا، جو مغرب بن افکار سے متاثر ہوا، آپ کسی بھی یورپ کے ملک میں چلے جائیں، ایسے ایسے مجسمے ملیں گے آپ کو سڑکوں کے بیچ میں. مجھے پچھلے سال ڈنمارک اور ناروے وغیرہ جانے کا اتفاق ہوا، جو فحاشی میں نے وہاں دیکھی اتنی دوسرے ملکوں میں کم ہی تھی. آپ یقین کریں کہ بعض اوقات بالکل عین چوک کے اوپر بڑے سے بڑا مجسمہ اور بالکل ننگا، کہ اچانک بھی نظر پڑے تو انسان کا سر شرم سے جھک جائے. میں سوچتی تھی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دن رات ان مجسموں کو دیکھ کے گزرتے ہیں یہاں سے، ان کے اندر سے تو حیا سرے سے ختم ہو گیا. پھر وہ کسی عورت کی قدردانی کیوں کریں؟ ڈنمارک میں ہی ایک مجسمہ ہے جس کو سمندر کے کنارے ہے، کالی سی عورت کا، بالکل ننگا ہے، اور بڑے بڑے لوگ دور دور سے، کورینز، جاپنیز، وہاں کھڑے تصویریں اور ویڈیوز موویز بنوا رہے تھے. صرف ایک جھلک میں نے دیکھی کہ چیز کیا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ دوسری دفعہ میں نہیں دیکھ سکی. بالکل جو میرے ذہن میں شیطان کی تصویر تھی نا، کالے پتھر کا مجسمہ اور بالکل ننگا. تم سوچ رہی کہ کیا چیز ہے اس میں، اور متھ کیا ہے کہ یہ کوئی معلوم نہیں کوئی عورت تھی. اس کا آپ میں سے کسی بھی آدمی، اس کا نام کیا ہے، بڑا مشہور سا نام کیا ہے؟ مرمیڈ. بالکل مرمیڈ، جی ہاں، سمندر سے نکلی ہوئی. بالکل کوئی اس کے پیچھے خرافات بھی ہیں، کہانی کوئی ایسی اور فضول سی کہانی ہے، اور لوگ مرے جا رہے ہیں اس کو دیکھنے، کہاں کہاں سے پیسے خرچ کر کے اس کے طواف کو جا رہے ہیں. اچھا، ایک اور پہلو سے اس آیت کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا حصہ صرف، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، پیچھے بھی غلوف کی بات ہوئی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ساتھ بھی غلوف کیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور ہم نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا. آپ نے کئی یہ وظائف کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، یہ لفظ لکھا ہوتا ہے نور من نور اللہ. اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے. نور من، اب تو آپ اتنی عربی آ گئی آپ کو، نور من نور اللہ. اب آپ خود سوچیں کہ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، گویا انہی سے آئے ہوئے ہیں، اللہ ہی کی روح ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کی روح کیا ہے؟ اللہ ہی کی روح ہے ایک طرح سے. اور ہم بھی اگر یہ کہیں کہ نور من نور اللہ ہے تو پھر فرق کیا رہ گیا ہم میں اور اہل کتاب میں؟ اور وہ مشہور شعر جو وہی جو مصطفیٰ تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اور حالی نے جو کہا تھا کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر منع کیا تھا، لا تترونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میری حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسی ابن مریم کو ان کی حد سے بڑھا دیا تھا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی نعتوں میں ہمارے ہاں کھلم کھلا علل اعلان ایسے شعر پڑھے جاتے ہیں جس میں صریح شرک ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ شیطان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ یہ تو اللہ کے حبیب کی مدا میں ہے، لہذا اس پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ سب کچھ تم اللہ کے محبوب کے لیے کہہ رہے ہو، لہذا تمہیں اس پر اللہ نہیں پکڑے گا. وہ بھی شعر میں نے آپ کو سنایا تھا، وہی لاہوت وہی ناسوت، غرض ہر ہر شے شکل بسمل میں وہ انسان بنے بیٹھے ہیں. اٹھا کر میم کا گھنگٹ جو جھانکا تیری کملی کو، تو دیکھا ذات احمد میں احد روپوش رہتا ہے. اب اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے حلول کر گئے ہیں. عیسائیوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا، الوہیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہیں سے تو ڈالی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود انسانی شکل میں زمین پہ اتر آئے. ہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام دے دیا. ہاں ایک اور شعر ہے، شریعت کا ڈر ہے نہیں صاف کہہ دوں، خدا خود رسول خدا بن کے آیا ہے. یہ شعر ہے، خدا خود رسول خدا بن کے آیا ہے. تو اب کیا فرق رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اللہ کی ذات میں؟ تو بھی وہیں پہ جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کوئی بات نہیں. یہ نعت میں پڑھا جاتا ہے شعر، بڑی مشہور نعت ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کوئی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. اور اشارہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حالانکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. پھر اسی طرح ایک کتاب میں یہ شعر میں نے پڑھا تھا، تیرے کرم سے اے کریم، اور اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، جی کسی کو شک نہ ہو کہ اللہ کی طرف نہ کوئی لے جائے اس کو، تیرے کرم سے اے کریم ہمیں کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. پھر عام طور پہ ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ حج کو وہی جاتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. یہ بہت عام ہے یہ چیز، کوئی حج پہ جا رہا تو لوگ کہتے ہیں مدینے والے نے بلایا، یا کوئی جا رہا تو اس کو کہتے ہیں مدینے والے سے کہنا مجھے بھی بلا لے. یہ بہت عام ہے جملہ، اور عام طور پہ لوگ غور نہیں کرتے اس کی میننگ پہ، سنے سنائے ہر ایک آگے سے آگے کہتا چلا جاتا ہے. لیکن کبھی آپ خود سوچیں کہ کوئی کام اللہ کے اذن کے بغیر ہوتا ہے؟ پھر جب ہم وہی اذن حضور کو دے دیتے ہیں تو یہی تو شرک ہے. پھر ایک اور شعر ہے، ہاں اسی پہ ایک شعر ہے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. پھر ایک اور شعر لکھا ہوا تھا کہ مشکل جو آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام نبیوں کے سرور و امام. دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو. وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، یعنی نجات کا سستا نسخہ. وہ سلامت رہا قیامت میں، یعنی چاہے رشوت لو، جھوٹ بولو، چوری کرو، دھوکے دو، مارو، قتل کرو، لیکن وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام. اور پھر وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اچھا یہ تو حضور کے ساتھ کرتے ہیں نا، اب اس کے بعد ہم عام انسانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جو بزرگان دین ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں یا غوث اعظم، غوث کا کیا مطلب ہے؟ فریاد سننے والا. کیا اللہ کے سوا کوئی فریاد سن سکتا ہے؟ اور اعظم کا مطلب ہے بہت بڑا، اور جب ہم کہتے ہیں العظم سب سے بڑا، تو خود سوچیں کہ یا غوث اعظم کہہ کے ہم نے شرک نہیں کیا تو کیا کیا کہ اے سب سے بڑے فریادوں کے سننے والے، اب بتائیے سب سے بڑا فریاد کو سننے والا کون ہے؟ اللہ. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ پھر اسی طرح دیگر بزرگان دین کے ساتھ، مثلا بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. بگرداب بلا یعنی بلا مصیبت کے گرداب میں پھنسی ہے میری کشتی، یعنی میری زندگی، آپ مدد کیجئے اے معین الدین چشتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ جو عموماً ہمارے ہاں ایک کتاب ہے، اس کا نام مجھے نہیں آتا، میں نے دو تین دفعہ دیکھی ہے، امداد کن امداد کن، وہ لکھا ہوتا ہے کوئی پنج سورہ ہے یا کوئی ایسی ہی چیز ہے. امداد کن فارسی کا لفظ ہے. اب ہم اردو والوں کو فارسی نہیں آتی، لیکن کوئی کہتا ہے یہ بڑا مجرب نسخہ تم بھی پڑھو، اور ہم اس سے لے کے اندھا دھن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سوچتے نہیں کہ لکھا کیا ہے. اس جہالت نے ہم کو مارا. تو امداد کن کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہماری مدد کیجئے اے معین الدین چشتی. اب وہ مدد کیسے کریں گے جبکہ وہ خود ایسی جگہ پر ہیں جہاں دوسرے ہی ان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک اور شعر ہے، مصطفیٰ کے نور میں ہے ذات باری جلوہ گر، مصطفیٰ کا نور یوں کہیے خدا کا نور ہے، وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں. یہ بھی ایک بڑی مشہور نعت ہے، میں نے جہاں کہیں سنی میں نے تو جا کے پڑھنے والے کو ضرور پکڑا، ضرور ایک دفعہ وہ بتایا، میں نے کہا یہ شعر بولیے اس کا ترجمہ کیجئے. اور پھر واقعی کئی لوگوں نے کہا ہاں ہمیں تو سوچا ہی نہیں، ہم تو ٹیون بنا رہے تھے بس. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نعت پڑھنا خود نمائی کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنی آواز کی شہرت کر سکیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نام آپ کا استعمال ہو رہا ہے، خود نمائی اپنی ہو رہی؟ تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا دو جہاں کا انتظام، تو زمین کا نور ہے تو آسمان کا نور ہے. یہ حضور کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض، صریحاً قرآن کے معنی کی مخالفت. نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے. خدا کی خدائی میں یعنی ان کو بھی اختیار ہے، یہی تو شرک ہے کہ اللہ کے کام میں کسی کو بھی اختیار نہیں. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں کہ قل لا املک لنفسی ضرًا ولا نفع، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ایک اور شعر، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ ایک تفصیل، ایک لمبی کہانی ہے غلوف کی، لمبی کہانی. یہ چند باتیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے کی ہیں کہ آئندہ آپ کوئی نعت سنیں، کوئی جملہ پڑھیں تو غور سے اس کو ریپیٹ کریں. ورنہ اگر کسی ایسی مجلس میں آپ بھی شریک ہیں جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو اور ایسی باتیں کی جا رہی ہوں، تو آپ بھی اس میں نام لکھوا بیٹھیں گے اپنا کہ آپ شامل تھے، آپ سر ہلانے والے اور جھومنے والوں میں سے تھے. یہ کل جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ایک دو چیزیں ہیں. یہ آیت نمبر ہے 66، ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. اس میں اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کے قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور انہم کی ضمیر اہل کتاب کی طرف ہے. لیکن ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، جتنی چیزیں بھی اہل کتاب کے بارے میں، وہ اسی نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں کہ کہیں ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں، کیا وہی خرابیاں ہم بھی تو نہیں دہرا رہے. اور جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اصلاح کے لیے کہا، کیا ہم خود ان چیزوں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو اس میں یہ جو بات ہے کہ اگر وہ قائم کرتے تورات، تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے، اور انجیل کی، وما انزل الیہم من ربہم سے مراد قرآن پاک ہے، کہ جو کچھ بھی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان چیزوں پر عمل کرتے تو اس کا نتیجہ دنیا میں ہی دیکھ لیتے ہیں. اور دنیا میں نتیجہ کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اپنے اوپر سے کھاتے ہیں. اوپر سے مراد کیا ہے؟ آسمان، یعنی آسمان سے بارش برستی اور ان کے رزق کا سامان ہوتا. پھر اوپر سے مراد یعنی اللہ تعالی کی رحمتوں کے نزول کی طرف اشارہ ہے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، کہ ان کے کھانے کے سامان کا اہتمام اللہ کی طرف سے ہوتا. اور دوسرا وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین بھی ان کے لیے رزق کے خزانے اگلتی. زمین سے رزق ایک تو نباتات کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی خوب فصلیں اگتی، اور دوسرے زمین کے اندر سے اور جو دیگر معدنیات، مثلا پیٹرول ہے، سونا ہے، قیمتی دھاتیں ہیں، جن کی وجہ سے کسی ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. مثلا بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں بارشیں نہیں برستی، صحرا ہیں، لیکن ان کی زمینیں سونا اگلتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیاوی طور پر خوشحال ہیں. آیت کا مقصود یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا انسان کو دنیا میں بھی خوشحالی دیتا ہے، اور دنیا کا زوال اور دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی پریشانیاں ان کی ایک وجہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم سے روگردانی بھی ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں ترقی ہے، خوشحالی ہے، تو وہ ایسے ہی یکا یک ان پر نچھاور نہیں ہو گئی. انہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا ہے اور بیسک ہیومن ایتھکس پر عمل کیا ہے. ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا ہے. بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعلیمات ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ان کو خدا کا حکم سمجھ کر مانے اور کچھ لوگ ان کو مانے تو صحیح لیکن صرف دنیاوی فائدوں کے لیے. لیکن بہرحال دنیاوی ترقی کے لیے بھی شرط ہے کہ انسان کے اندر بنیادی اخلاقیات ہوں، اور ان کا اصل سورس اللہ کی کتابیں ہی ہے. جب انسان ان کو اللہ کا حکم سمجھ کر مانتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اگر انسان ان کو محض دنیاوی فائدے کے لیے لیتا ہے اور اللہ کا حکم نہیں بھی سمجھتا تو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہ صرف پھر دنیا کی حد تک ہوتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جبکہ اللہ کا حکم سمجھ کر کسی کام کو کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی دوہرا فائدہ ہوتا ہے.